دریافت فرمایا کہ ایک پودا جسے علاقائی زبان پشتو میں عمان کہا جاتا ہے، اس پودے کو انگلش میں ایفیڈرائن کہا جاتا ہے. یہ پودا جرمنی میں حکیمی دوائیوں میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، اور نشے میں بھی استعمال ہوتا ہے لیکن کم. تو پوچھنا یہ ہے کہ اس پودے کا کاروبار ٹھیک ہے یا نہیں؟ بالکل ٹھیک ہے بھائی. کیا چیز اس میں ایسی ہے جس کی وجہ سے کوئی اسے حرام قرار دے؟ جو کچھ عمان کے بارے میں تحقیق کرنے سے ہمیں معلوم ہوا وہ یہ ہے کہ ایک ایسا پودا ہے جو ہمارے یہاں شمالی بلوچستان میں چلتن، قلعہ سیف اللہ وغیرہ میں بہت پایا جاتا تھا، اور وہاں پہ اس کو اتنا زمین سے اکھیڑا گیا اور اتنی کٹائی کی گئی کہ شمالی بلوچستان میں اب بہت کم ہوتا ہے. پھر حکومت نے اس پہ پابندی لگا دی کہ جانوروں کی بقا کی خاطر اس پودے کو آئندہ سے نہیں کاٹا جائے گا. تو ایک تو حکومت کی پابندی جو ہے اس کا خیال کرنا چاہیے کہ بغیر وجہ کے حکومت کے کسی قانون کو توڑنا جس کی شرعاً کوئی وجہ نہ ہو یہ جائز ہی نہیں. قانون کے مطابق زندگی بسر کرنی چاہیے. جب تک کہ وہ قانون اللہ کی شریعت سے نہ ٹکراتا ہو تو منع کیا ہے، ٹھیک کیا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کی جو تجارت ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، بالکل درست ہے. اور آپ نے جو پشاور اور اس کے قرب و جوار کے لکھا ہے پایا جاتا ہوگا، ہمیں علم نہیں ہے، لیکن یہ کہ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں نا ان چیزوں کے بارے میں حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ نے بہت اچھا فتویٰ دیا تھا. تقسیم سے پہلے بھی یہ چیزیں لوگ پوچھتے تھے، حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ نے کہا کہ افیون، چرس، بھنگ یہ تمام پودے بنیادی طور پر پاک ہیں. افیون کا پودا ہے، چرس کا ہے، یا یہ بھنگ کا ہے، اس کے اوپر کسی نے نماز پڑھ لی بغیر جائے نماز بچھائے، اور اس کی جو پودے کی سبزی ہے وہ کپڑوں پہ لگ گئی، کچھ بھی نہیں. جیسے گھاس پہ نماز پڑھی، جیسے اس پہ نماز پڑھی، کیونکہ ان دواؤں کا خارجی استعمال جائز ہے. ہر وہ دوائی جو بھنگ سے تیار کی جاتی ہے جلد پہ لگائی جاتی ہے، چرس کے پودے سے تیار کی جاتی ہے، اسی طرح وہ دوائیاں جو فیول سے تیار کی جاتی ہیں خارجی استعمال کا جائز ہے، اور نشے کی غرض سے البتہ استعمال کرے تو جائز نہیں. جیسے انگور ہے، کون کہتا ہے حرام؟ انگور کی شراب بھی بنتی ہے اور انگور کی دوائیاں بھی بنتی ہیں، تو وہاں پہنچ کے فرق کرنا پڑتا ہے. تو ان تمام چیزوں کی تجارت بالکل جائز ہے. اور تجارت میں مثلاً شراب آتی ہے، خنزیر آتا ہے، تو اب اس کا استعمال بالکل ناجائز ہے، اس لیے کہ شریعت نے انہیں سرے سے حرام قرار دیا ہے. ان چیزوں کا چھونا بھی جائز نہیں. خالص شراب پڑی دی ہے، اس کا چھونا درست نہیں ہے. اسپرٹ ہے تو خالص شراب تو ہوتی نہیں، اس کا چھونا بھی درست ہے. تو اس لیے ان چیزوں میں نہیں پڑنا چاہیے. اگر یہ کوئی عمان کے پودے کا بزنس کرتا ہے یا وہ یہ کرتا ہے کہ یہ چیزیں خارجی استعمال میں لاتا ہے، کوئی حرج نہیں. ایک سوال انٹرنیٹ پہ جو پوچھا ہے کہ دونوں آرا پائی جاتی ہیں، ایک رائے تو یہ ہے کہ 14 اگست کو ڈاکٹر اسرار صاحب نے فرمایا کہ جھنڈے کو سلامی دینا یہ شرک ہے، اور دوسری طرف حضرت شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے پاکستان کا جھنڈا لہرایا تھا، مغربی پاکستان میں اور مشرقی پاکستان میں جھنڈا لہرایا تھا معظفر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے. تو یہ دونوں بڑے علماء دین تھے، انہوں نے شرک کا ارتکاب کیوں کیا؟ بھیا ڈاکٹر اسرار صاحب نے یقیناً کہ کہا ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب کی اتھارٹی نہیں تھی کہ وہ فتویٰ دے سکے. بس اتنی سی بات. فتویٰ مفتیوں سے پوچھا جاتا ہے. آپ جو مجھ سے آ کے پوچھیں گے میں گھر بنا رہا ہوں اور چھت جو ہے وہ کتنے انچ موٹی رکھنی ہے اور سریا کتنا اور سیمنٹ کتنا، تو اگر مجھے ذرا بھی خدا نے شعور دیا ہے تو میں نہیں بول رہا ہوں، میرا فیلڈ نہیں بھائی، مجھے کیا پتا، انجینئر سے جائیں اس سے پوچھیں کہ اس کا کام. اب ہم سے کوئی کمپیوٹر کا مسئلہ پوچھے تو سچی بات ہے کوئی تو ای میل نہیں کرنی آتی. کئی دوستوں نے کیسے سیکھ لی، میں نے کہا وقت نہیں تھا، اب اللہ کے یہاں جانا ہے، آخرت میں اور تھوڑے کام تو نہیں ہے. ای میل آئے تو جسے کہتا ہوں یار یہ پڑھ دو، اب وہ کوئی پرائیویٹ ای میل تو نہیں ہوتی ہے کہ مجھے ڈر لگے کہ اس میں کیا لکھا. تو اس لیے بھیا جو جس فیلڈ کا ہے نا اسی کی بات کر لیجیے. ڈاکٹر صاحب کی اتھارٹی نہیں تھی کہ وہ فتویٰ دیتے. باقی جہاں تک دوسری چیز کا تعلق ہے کہ حضرت شبیر احمد صاحب عثمانی اور مظفر احمد عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مشرقی اور مغربی پاکستان میں جھنڈے لہرائے تھے، سب دیوبندیوں کا جھوٹ ہے سب. آخر اس زمانے میں اخبارات نہیں چھپتے تھے، اس زمانے میں اخبارات میں خبریں نہیں آتی تھیں، اس زمانے کی ویڈیوز جناح صاحب کی دوسرے تیسرے سب محفوظ نہیں ہیں. اسے ہم ثابت کر لیں، ثابت کر کے ہمیں بھیج دیں کہ اس زمانے میں 14 اگست 1947 کا یہ اخبار ہے، یہ رپورٹ ہے. اللہ اللہ خیر سے اللہ، اس میں کیا لڑائی جھگڑا، یہ سب دیوبندیوں کا جھوٹ ہے اور بالکل غلط ہے. کسی نے نہیں بلایا تھا وہاں شبیر احمد صاحب عثمانی کو اور مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کو، خود ہی انہوں نے جھنڈے لہرائے تھے جنہوں نے اس وطن کو جنم دیا تھا. تیسری بات رہ گئی کہ جھنڈے کا لہرانا اصلاً کیا ہے. اصلاً کچھ بھی نہیں، قومی تقریبات ہوتی ہیں، مباح ہوتی ہیں. جھنڈے کا احترام دنیا بھر میں رہا ہے، اس لیے اسے حد سے بڑھانا بھی نہیں چاہیے کہ فرض اور واجب کی طرح ضروری ہے کہ اسے لہرایا جائے، اور نہ ہی جو لہراتے ہیں ان کو کوئی فتویٰ لکھتا ہے. فاسق و فاجر نہیں ہوتے تو والعیاذ باللہ شرک کہاں سے تو بہت دور کے ہوتے. جنہوں نے شرک کیا ان سے یہ بھی کہنا چاہیے کہ بیوی اب عزت گزارے تو تجدید نکاح بھی کریں، یہ دینا فتویٰ. فتویٰ جو ہوتا ہے اس کی امپلیمنٹیشن ہر جگہ پہ ہوتی ہے. کسی بچے کو کہنا کہ تم اپنی باپ کی اولاد نہیں، یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے. اٹ مینس کہ اس کا والد جو تھا اس کے ساتھ اس کی والدہ کا نکاح نہیں ہوا تھا. اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ بچے تمہاری ماں اور باپ دونوں غیر محرم تھے، اس کے نتیجے میں تم پیدا ہوئے ہو، لہذا تمہارا وراثت میں کوئی حصہ نہیں. اس کا تیسرا اثر یہ پڑے گا کہ جنہیں تم اپنا بہن بھائی کہتے ہو نا، وہ تو بعد میں دیکھیں گے ان کے وقت نکاح ہوا تھا کہ نہیں، وہ بہرا تم ان کے بہن بھائی نہیں. چوتھے، تمہاری ساری ذمہ داری اسٹیٹ پہ جا کے پڑتی ہے یا گنتے چلے جاؤ. لفظ ایک ہے کہ تم اپنے باپ کے بیٹے نہیں ہو، لیکن اس کی امپلیمنٹیشن کہاں کہاں جا کے ہوگی. اسی طرح یہ کہنا کہ یہ شرک ہے، آگے اس کی امپلیمنٹیشن یہ ہوگی کہ شرک کی وجہ سے نکاح بھی ٹوٹ جائے گی. تو پھر جتنے بھی سلامی دیتے ہیں نا، ڈاکٹر صاحب کو کہنا چاہیے تھا کہ نکاح بھی دوبارہ پڑھاؤ، فتوے دینے کے اتنے آسان. زید سے عمرے کے احرام میں ایک جنایت ہوئی جس پر ایک صدقہ فطر لازم آیا تھی. یہ صدقے کی رقم پاکستان میں ادا کی جائے یا سعودیہ میں، اور رقم کا اعتبار کس کا ہوگا؟ دیکھیں، حج اور عمرے میں جو غلطیاں ہوتی ہیں ان کی ایک قسم ہوتی ہے جو چھوٹی موٹی غلطیاں، اس کا شریعت نے کفارہ یہ لکھا ہے کہ حج اور عمرے سے فارغ ہو کے اللہ کی راہ میں وہاں کے فقیروں کو کچھ صدقہ دیں بس. اور دوسری وہ ہوتی ہیں جو بڑی غلطیاں ہوتی ہیں جن میں صدقہ واجب ہو جاتا ہے، تو وہ حدود حرم میں دے یا اپنے ملک میں آ کے دے، دونوں کی اجازت. عمرہ کیا، فتویٰ پوچھنا تھا، پتہ چلا کہ ہاں واقعی غلطی ہوگی، پاکستان میں آ کے فتویٰ پوچھا. اب یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ پیسہ وہاں سے آ جائے، یا اسی غریب کو دے دیں، اور جتنے پیسے کا اسے صدقہ کرنا ہے وہ سعودیہ کے مطابق دے، یہاں کے مطابق دے، سب درست. اس پہ شریعت نے کوئی ایسی پابندی نہیں لگائی. الفاظ میں مطلق قسم کھائی تھی کہ صبح کی نماز کے بعد نیند نہیں کروں گا، پھر اشراق کے بعد سونے لگ گیا، جبکہ نیت مقید قسم کی تھی کہ بالکل صبح نہیں سوؤں گا، اگر قسم ٹوٹ گئی تو اس کا کفارہ کیا. مستقبل میں کسی کام کے کرنے نہ کرنے پر قسم کھائی ہو تو قسم ٹوٹنے کا کفارہ کیا. یہ تو بھیا جس سے قسم کھائی ہے نا اس سے پوچھے کہ اس کی نیت کیا تھی. عام طور پہ صبح کی نماز کے بعد اشراق تک جاگنا یہ صبح کہلاتی ہے. اشراق کی نماز جب ہو جاتی ہے تو عام طور پہ خواتین گھروں میں مرد اٹھاتے ہیں, وہ صبح میں شمار نہیں ہوتا. تو جو اس نے قسم کھائی تھی اس کے مطابق, اگر عرف عام میں قسم کھا لی تھی کہ خدا کی قسم صبح نہیں سوؤں گا, تو اشراق آپ نے فرمایا ہے کہ اشراق کی نماز کے بعد سویا تو اس پہ کوئی قسم عائد نہیں ہوتی. اور اگر اس دوران سو گیا فجر اور اشراق کے درمیان, پھر اس کی قسم اگر ہے اس طرح کی تو ٹوٹے گی. اور قسم کا کفارہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ دو غریبوں کے دو وقت پیٹ بھر کے 10 غریبوں کو کھانا کھلائے. ایک آدمی نے قسم کھائی کہ اللہ تیری قسم ہے آئندہ یہ کام نہیں کروں گا, پھر وہ کام کیا, قسم ٹوٹ گئی, 10 آدمیوں کو صبح شام پیٹ بھر کے کھانا کھلا. ایک کھانے پہ مثلاً 200 روپے لگتے ہیں, 100 صبح کے 100 شام, تو 2000 روپیہ دے دیں صدقہ, یہ بھی ٹھیک ہے. اور یا پھر انہیں عام جو سوٹ ملتا ہے کپڑے کا, اس کپڑے کے سوٹ کے وہ کپڑے بنا دیں ان کو, تو ایک جوڑا کپڑوں کا دے دے 10 غریبوں کو. اور یہ بھی نہ اگر ہو پیسے اتنے بھی نہ ہو تو پھر وہ 3 دن لگاتار روزے رکھے. اللہ نے فرمایا متتابعین, اللہ کے نام کی بے حرمتی ہوئی ہے, 3 دن مسلسل روزے رکھو, درمیان میں فرض کیجئے کہ ایک روزہ چھوڑنا پڑا یا ٹوٹ گیا تو بھی پھر نئے سرے سے شروع کرے, 3 روزے مسلسل رکھو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کی قبر مبارک کی زیارت کو جاتے ہیں, مرد حضرات کو دیکھا ہے پھول ڈالتے ہیں, وہاں جا کر کلام وغیرہ پڑھتے ہیں, ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے. بھیا اس مسئلے میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ اور ان کے والد ماجد ان کے لیے ایثار ثواب کرے نہ کرے, وہاں جائے نہ جائے, ایک چیز تو مسلمہ چیز ہے, اسے نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ ہسٹوریکل ایویڈنسز, یہ پوری ہماری تاریخ ہے, ہمارے آبا و اجداد کی قدیمی تاریخ ہے. تو آثار کا مٹا دینا یہ درستی نہیں. جیسے اسلام آباد جو ظلم ایوب خان نے اس جگہ پہ کیا ہے نا, یہ ظلم قیامت تک مورخین نہیں بھول سکتے. یہ اصل میں ٹیکسلا اور اسلام آباد جو ہارگلا کی پہاڑیاں, یہ سب کی سب بدھسٹ جو لوگ ہوتے تھے ان کی خانقاہیں تھیں. فارن ہاؤس کے پیچھے چلے جائیں, فارن آفس ہے اس کے پیچھے گلی, وہاں آپ کو آثار ملیں گے. بری امام جو تھے ان کے پیچھے پہاڑوں پہ نور پرشاں وغیرہ میں چلے جائیں تو جھوٹ لوگوں نے مشہور کر رکھا ہے کہ یہ چور پور تھا, پھر یہ نور پور ہو گیا, پھر حضرت نے دودھ مانگا نہیں دیا تو گائے ساری پتھر کی بن گئی. اس سے ایک بڑا جھوٹ ہے. حقیقت یہ ہے کہ بدھسٹ جو تھے وہ پوجا کرتے تھے سانپوں کی گائے کی, ہندو پوجا کرتے تھے. تو دنیا کی جو مختلف تہذیبیں ملی ہیں, ہڑپا کی ہے, موئنجو دارو کی ہے اور پشاور کی ہے, چار سدا خاص اور بیل کی تہذیب ہے, یہ ہے, یہاں سب یہ خانقاہیں ہوتی تھی اور بدھسٹ آتے تھے اور اللہ کو یاد. ابھی یہ جس علاقے کی قیمت بہت بڑی ہے, یہ حافظ کیا اسلام آباد میں ہے, غار ہیں اور بہت سی جگہیں ہیں, وہ بدھسٹ ہیں, ان کی خانقاہیں یہ ساری. انہوں نے ذرہ برابر جائل اور ان پڑھوں کے ہاتھ یہ علاقہ لگ گیا بلڈوز کر دیا. یار وہ چیزیں محفوظ رکھنی تھی, ہماری ہسٹری تھی, ہمارے بچوں کو پتا چلتا کہ کس طرح وہاں پہ بدھسٹ آئے تھے, انہوں نے کیا کچھ کیا تھا. پھر تم لاہور کا قلعہ بھی مٹا دو, اس پہ کیوں تردد ہے, پھر موئنجو دڑو بھی کل کو مٹا دیں, پرسوں ہڑپا بھی مٹا دیں. ایسی ان پڑھ اور جاہل قیادت ایوب خان کی, سب بلڈوز کر کے اسلام آباد. اب کبھی کوئی آئے گا اور تاریخ لکھے گا کہ اسلام آباد میں کتنے گاؤں تھے, کتنی بستیاں تھیں, کس بستی میں کیا تھا, ان کا قبرستان کیا ہے. ایک مرتبہ ہم نے کوشش کی اور پٹواری بیچارہ وقت تو مر گیا, اسے پتا تھا بہت کچھ, ہم نے کہا اس کی فوٹو کاپی دے دو, اس کا نہیں یہ تو نہیں دے سکتا, وہ پیسے کھانے کے چکر میں تھا, ہمارے پاس کہاں سے آتے پیسے, چیل کے گھونسلے میں ماس کہاں, سب ریکارڈ اب شاید موجود ہو, سب برباد کر دیا انہوں نے. اسی لیے یہ جو بھی قبول ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے انہیں نہیں ملانا چاہیے. باقی رہ گیا سال ثواب یہ وہ جو جس کی رائے ہے نا جی وہ اس پہ عمل کرے, اس کو بھی کچھ نہیں کہنا چاہیے اور کبھی بھی اس کام میں نہیں پڑنا چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین تو بہت بڑے لوگ تھے, ان کے چچا حضرت ابو طالب جن کے متعلق اہل سنہ نے لکھا ہے کہ ان کا انتقال کفر پہ ہوا, وہ کہا کہتے ہیں کہ اس کو بھی بغیر ضرورت کے نہیں بیان کرنا چاہیے, ایسے نہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جملے سے تکلیف پہنچے. وہ کیسے پہنچے گی؟ حدیث میں کئی جگہ آیا ہے, یہ تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ تک نے مانا ہے کہ ہفتے میں دو بار امت کے اعمال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں دکھائے جاتے ہیں کہ آپ کی امت یہ کرتوت کر رہی ہے اور یہ نیکیاں کر رہی ہے. آپ نے فرمایا لوگوں میں تمہارے اچھے عمل دیکھوں گا میں خوش ہوں گا, تمہارے لیے دعا کروں, تمہارے برے عمل دیکھوں گا ناراض بھی ہوں گا اور اللہ سے معافی بھی تمہاری مانگوں گا. اسے ایسے کرتوت نہیں کرنے چاہیے کہ بغیر وجہ کے حضرت ابو طالب کے کفر کا ڈھنڈورا پیٹنا, یہ تبھی طور پہ تکلیف پہنچی تو اپنا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا. کہ یہ آداب و اخلاق اور حدیث سے ثابت ہے کہ مہمان کو تین دن نہ پوچھا جائے کہ وہ کیوں میزبان کے پاس ہے, تو تین دن تک کا کھانا وہ کھا بھی سکتا ہے اور میزبان کی ناراضگی درست نہیں ہے. بالکل احمد صاحب حدیث میں آیا ہے کہ مہمان, فقہا نے لکھا ہے مہمان اگر چھین کے بھی کھائے تو اس کا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سختی سے منع فرمایا ہے کہ کسی کے گھر میں مہمان آ جائے اور وہ اس کو پوچھے. اس لیے ہم نے بزرگوں کو اپنے مشائخ کو تربیت میں دیکھا, ایک ایک آدمی کا نام لے کے کہتے تھے فلاں نے کھانا کھایا ہے یا فلاں کہاں گیا ہے, کیونکہ انہیں پتا تھا نا صاحب علم تھے کہ اگر کوئی بھوکا رہ گیا اور مہمان ہوا تو اللہ کے یہاں عذاب ملے گا, کیوں اپنے اعمال پر بات کرے. ڈھول اور تف میں کیا فرق ہے؟ ڈھول بند ہوتا ہے بھائی, اور بند ہونے دونوں طرف سے بند ہونے کی وجہ سے اس کی آواز گونجتی ہے. وہ جو گونج پیدا ہوتی ہے نا اس کی وجہ سے وہ جائز نہیں, اور دف جو ہوتی ہے اس کے ایک طرف ہوتی ہے نا تو اس میں وہ گونج پیدا نہیں ہوتی, اس لیے اسے جائز قرار دیا گیا ہے. اور وہ جائز بھی اس وقت جب وہ شہنائی نہ ہو. اب شہنائی کیا ہوتا ہے, یہ اردو کی ڈکشنری نکالو پھر پتہ چلے گا. تو وہ شہنائیاں جو اس کی کر دیتے ہیں نا کہ دف ہے اور دف کے ارد گرد گنگرو کی طرح کی ایک چیز باندھ دیتے ہیں, اس سے گونج اور اس سے موسیقی پیدا ہوتی ہے, اور وہ بھی دف بجانا ہر ایک کے لیے درست بھی نہیں ہوتا. فقہا نے لکھا ہے کہ دف جو ہے وہ مردوں کے سامنے بجائی جائے گی عورتوں کے سامنے نہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ نکاح جتنے وقفے میں ہوتا ہے بس اس کی اجازت شریعت نے دی ہے تاکہ لوگ اس آواز کی طرف متوجہ ہوں اور انہیں پتہ چل جائے کہ یہاں پر نکاح ہوا ہے. اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ خواتین نہیں مرد دف کو بجائے گا, خواتین نہیں بجائیں گی. اس طرح کی چیزوں کی فقہا نے اجازت دی ہے. جنگ میں جیسے بجایا جائے, فوج کا جو اپنا انداز ہے اس سے بجایا جائے, اس کی اجازت دی ہے. ایسی بھی نہیں ہے کہ لوگ اس کو ایک بہانہ بنا لیں. میں نے سنا تھا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے عقائد صفات و متشابہات میں اہل سنہ سے الگ ہیں, اور آپ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ماتریدیہ کا رد کرتے تھے, کیا یہ بات درست ہے؟ یہ اردو کیا لکھی ہے یار ہیں؟ پہلے آپ نے حلیہ بگاڑا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ علیہ الصلوۃ والسلام, یہ کیا اردو؟ پھر حلیہ بگاڑا اما عائشہ, پھر اب حلیہ بگڑ رہا ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کا ذکر آئے تو آپ رضی اللہ عنہ, یہ اس سے بھی بدتر اور نچلے درجے کی چیز ہے کہ آپ رائے امام. یہ کیوں نہیں کہتے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ قائد و صفات متشابہات میں آل سنہ سے الگ تھے اور وہ اشاعرہ اور ماتریدیہ کا رد کرتے تھے؟ اردو سیکھو نا, تمہاری زبان نہیں ہے. نتیجہ یہ کہ تمہاری اگلی جو نسل ہوگی وہ بھی ایسے ہی جہالت کی اردو بولے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پڑا وہ کتنے حساس تھے زبان کے معاملے میں. آپ نے اللہ یغلبنک اللہ، یہ دیہاتی تم پہ غالب نہ آ جائیں. دیکھو یہ گنوار دیہات سے آتے ہیں اور عشاء کی نماز کو کہتے ہیں عتما، وہ نماز جو اندھیرے میں پڑھی جاتی ہے. خبردار جو میں نے کسی سے سنا عتما، ہمیشہ عشاء کی نماز کو. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کسی دیہاتی سے سن لیا، اس نے کہا عشاء کی بجائے رات کی نماز، عتما اندھیرے کی نماز. صاف عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ چیخے وزر جا رہا، اس کو توبیخ کی، اس کی خبر لی اور فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے دیہات کی زبان بولنے سے، کیا کرتے ہو؟ یہ کیا بات ہوئی اماں عائشہ، یہ کیا بات ہوئی آپ رضی اللہ عنہ اور آپ علیہ السلام. اصل سوال آپ نے یہ جو کیا ہے اس کے تین حصے ہیں. دیکھیں بھیا، ایک حصہ تو یہ ہے کہ عقائد صفات اور متشابہات میں الگ تھے، ایک پورا حصہ ہے ماتریدیہ کا جو ہم ہیں اور جس مسلک کی پیروکار کے پیروکار بھی ہیں، اسی تبلیغ بھی کرتے ہیں کہ ہم حنفی ہیں اور اہل السنہ میں عقیدے میں ماتریدی، اور ماتریدیہ کا جو عقیدہ ہے التفویض مع التنزیہ، کہ اللہ تعالی کی ذات و صفات میں اللہ ہی کے حوالے کر دینا، التفویض کہ اللہ جیسے آپ نے بیان فرمایا ہے، والتنزیہ اور اللہ آپ اپنی مخلوق کے مشابہ نہیں ہیں. اللہ کا ہاتھ بس اللہ ہی جانتا ہے، اللہ کا پاؤں اللہ ہی جانتا ہے، ہم کچھ نہیں کہتے لیکن یقیناً وہ مخلوق کی طرح نہیں ہے. یہ سب سے زیادہ احتیاط کا مسلک ہے اور یہ ماتریدی. اشاعرہ بھی یہی کہتے ہیں، اشاعرہ کا البتہ بعض صفات میں فرق ہے. تیسرا طریقہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، یہ سب لوگ اہل السنہ میں شامل ہیں اور اہل حدیث حضرات میں سے یہ جو امرتسری تھے نا، مولانا داؤد صاحب رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ، اور یہ لکھوی جو ہیں، یہ سب ان کے اقابر وہی عقیدہ رکھتے تھے جو ماتریدیہ کا، التفویض مع التنزیہ ہے اور ہم اہل السنہ میں، اور وہ اہل السنہ میں ہم سب شریک. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو کچھ لکھا ہے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی موافقت میں، شیخ اہل السنہ میں سے، شیخ اہل السنہ کے امام ہیں، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے وضاحت کے ساتھ لکھا ہے، بہت سے لوگوں، سب شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کو مانتے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شیخ اگر فرض کر لیجئے کہ ان سے خطا ہو جائے تو ہم کہیں وہ معصوم. اس لیے جو آپ نے لکھا ہے یہ ہے درست، لیکن اس کے لیے بڑی لمبی تقریر چاہیے، وہ کر نہیں سکتے. 110 سے زیادہ بیانات ہم نے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات جو بیان کیے ہیں، اس میں ان تین مکاتب فکر کی تفصیل بھی، اور خوارج اور معتزلہ مرجیہ، ان سب کو بیان کیا ہے. اگر کسی کو، آپ کو نہیں کہتے لیکن کسی کو فرض کیجئے ضرورت پیش آئے تو اس کو سنتے. آپ کو اس لیے نہیں کہتے کہ ہم، ہمارے کبھی تمنا ہی نہیں ہوئی بھلے یا زب اللہ کو کوئی ہمیں سنے، ہم کیا اور ہماری اوقات کیا. یہ جو اب آیا ہے نا خوارج کا لفظ میڈیا میں کہ افغانستان کا لوگ خارجی ہیں اور طالبان خارجی ہیں، یہ ہم 25 سال پہلے نہیں کہتے تھے کہ یہ خارجی ہیں بھیا، یہ اہل السنہ میں سے نہیں ہیں. اس وقت تو تمہیں بڑی آگ لگتی. یہ بھی اچھا لطیفہ بنواتے ہیں، سمجھا بھائی. لطیفہ اس طرح کہ جج کے سامنے پیش ہوئے، ہاں بھائی کیا ہے؟ اس نے کہا جی سے مجھے مکہ مارا ہے، دانت توڑ دیے. اس نے کہا کیوں مکہ مارا ہے؟ تو اس نے کہا جی اس نے مجھے گینڈا کہا ہے. اس نے کہا جی پوچھے میں نے کب گینڈا کہا ہے؟ اس نے کہا 2 سال گزر گئے. اس کا بے وقوف، 2 سال پہلے اس نے گینڈا کہا اور مکہ اب مارا. کہنے کہا جی گینڈا اب دیکھا ہے. یہ اچھا لطیفہ، ہم پہلے بھی کہتے تھے یہ خارج، اور ہم چونکہ پھنسے ہوئے ہیں نا مسلکوں میں، حرام ہے ہم پہ، اپنے مسلک کے لوگ اپنے مسلک کے لوگوں کی تعریف نہیں کرتے، تو جائیے کہ دوسرے مسلک کو قبول کر لیں، اس لیے کہ انہوں نے مرنا نہیں ہے، اللہ کو جواب نہیں دینا۔ سب سے پہلا آدمی جس نے 700 صفحے اس پہ لکھے، ڈاکٹر طاہر القادری۔ ہمیں نہیں معلوم جو مرضی ہو سیاست اور یہ ہو، وہ پہلا آدمی ہے جس نے پوری کتاب لکھی اور ثابت کیا یہ خارج۔ اور اس کے بعد ہم نے جب اسے پڑھا اور پھر اس کے دلائل اور اوریجنل بکس کو دیکھا تو معلوم ہوا کہ یہ فتویٰ انہوں نے ٹھیک دیا۔ اب خارجی کہتے ہو، اب تمہیں کیوں نہیں مصیبت پڑتی؟ اس لیے کہ ہم پہ الزام لگ سکتے تھے، اس لیے کہ ہم تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، خود بھی تم خارجیوں کے حمایتی، تم خود فیسیلیٹیٹ کرنے والے خارجیوں کو خلافت کے نام پہ۔ اب کیا ہوا ہے؟ اب تو وہ کہہ رہے ہیں بڑے، اب مقابلہ کرو نا، اب نہیں، اب تو چسکتے نہیں۔ کیوں؟ جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ اب روز اخبار میں چھپتا ہے، اتنے خوارج مار دیے، اتنے بالکل چپ ہیں، اب تمہارا دین بدل گیا، اب تو نہیں کچھ سکتے، اب اس کو تو تمہیں پتا چلے کہ یہ کیا ہے۔ شریعت کے مطابق ہم اس وقت بھی بات کرتے تھے، الحمدللہ اب بھی کرتے ہیں، یہ اس وقت بھی خارجی تھے، مسلمانوں کو قتل کرنے والے، مزارات کو اڑانے والے، عورتوں کی تعلیم پہ پابندی لگانے والے، ولیعظم اللہ۔ حکیم الامت حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ نے سر سید احمد خان مرحوم کے نام خط لکھا تھا، جو حضرت نے رسالہ اصلاح الخیال کے آخر پہ شائع فرما دیا تھا۔ اس میں حضرت ثانوی رحمۃ اللہ نے کہا تھا کہ توحید و رسالت اصول عقلیہ میں سے ہیں۔ اگر یہ بات واقعی ایسے ہے جیسے کہ حضرت نے فرمائی ہے، تو فلاسفہ یونان اور موجودہ دور کے غیر مسلم سائنسدان اس فطری اصول سے کیوں منحرف ہے؟ فلاسفہ یونان کی تو ہم کچھ کہہ نہیں سکتے بھائی، اب تک فلاسفہ یونان پہ جو اللہ کی توفیق سے دو چار لفظ پڑے ہیں، ہمیں کہیں نہیں ملا کہ افلاطون، ارسطو، فیثاغورس، اور یہ لوگ شرک کرتے، ان کے شرک کا ثبوت نہیں ملا۔ تو جب شرک کا ثبوت نہیں ملا تو ممکن ہے یہ مسلمان ہی، ممکن ہے ان کی تعلیمات سے کہ اپنے زمانے کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں سے رہے ہوں، مگر کیا اس لیے نہیں سکتے کہ نبوت بہت بڑی چیز ہے، اس کو بھی تو ثبوت چاہیے نا۔ اور موجودہ دور کے سائنسدان وہ اس لیے کہ وہ جو چیزیں انہیں پڑھائی گئی ہیں اور جو ریزلٹس اس سے نکلتے ہیں، وہ اس میں اتنے گم ہیں کہ وہ ادھر ادھر کو دیکھ نہیں پاتے۔ اسی طرح حضرت نے فرمایا ثانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ جب دین چھوٹتا ہے تو عقل بھی رخصت ہو جاتی ہے، یہ ہوتا ہی ہے، کیونکہ دین کی جو برکات ہیں نا وہ عقل کے ساتھ نہیں رہتی۔ ایک چیز کو آپ نے سپر میسی دے دی، عقل کو دے لیں، یا وہ عقل جو وحی کے تابع ہے اس پہ چلنا، خالص عقل کو دے دیں تو پھر کس کے عقل میں یہ مسئلہ آئے گا کہ پوتے کی وراثت میں نہیں؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرمایا، اگر خدا کی وحی عقل کے تابع ہوتی تو پاؤں کا مسا اوپر سے ہوتا، کہ مٹی اور گرد اوپر پڑتی ہے نا، تلوے میں مسا نہ ہوتا۔ نہیں، ویلنوئنی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر عقل غالب ہوتی تو پاؤں جو نیچے چلتے ہیں اس پہ مسا ہوتا، اوپر نہ ہوتا۔ فرمایا شریعت نے اوپر رکھ دیا، تلوے کو چھوڑ دیا جہاں اصل میں مٹی لگتی۔ تو اس لیے عقل کے تابع جو چیزیں ہوا کرتی ہیں، پھر وہ وحی کے، عقل اگر وحی کے تابع ہے تو پھر ہے بات۔ لیکن ہمارا یہ جواب آپ کے لیے کافی نہیں ہوگا، اس کے لیے ایک لمبی نشست چاہیے، اتنا وقت ہے نہیں۔ یو آلویز انکریج یور آڈینس ٹو ایکسل ان ویریس فیلڈ آف اسٹڈی لائک میڈیکل، انجینئرنگ، ہسٹری اینڈ ایون سیکولر سبجیکٹس لائک آرٹس، میوزک اینڈ philosophy. However, if after all this education someone falters or falls into mischief and atheism, since there is always the potential for secular education to lead to atheism, wouldn't education ultimately results in spiritual loss? ये उमर साहब बात ऐसी ही है, लेकिन तरबियत कहाँ जाएगी? बड़े बड़े अच्छे बच्चे जो साइंस पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, हत्ता के फलसफा पढ़ते हैं, लेकिन खुदा की वही को नहीं छोड़ते, उनके साथ उनकी तरबियत करते हैं। अब वो तरबियत अगर नहीं रही तो ये उसका कसूर है। इल्म से नहीं रोका जा सकता, पढ़ाने से नहीं रोका जा सकता, ये सब चीजें ऐसी हैं जिसमें बहरहाल हमारे बच्चों को पढ़ना है। हमारे बच्चे फिजिक्स पढ़ें ताकि वो पिछली 2-3 सदियों में जो आज तक फिजिक्स में मुसलमानों ने अभी तक कोई काम नहीं किया, पता चले कि ये फील्ड काम करने के काबिल। रूद भाई तो इसलिए फिजिक्स की उन चीजों की ज्यादा बातें करते हैं कि उन्हें नमाज थोड़ी ही पढ़नी है, वो इस्माइली, तो उन्हें दीन की मुखालफत वैसे भी करनी है। हम अपने बच्चों की क्यों ना तरबियत करें, बेटे नमाज भी पढ़ो और इन सियासी और मजहबी हंगामों से अलग चुप करके बैठ के अपनी तहकीक करो। जमा करो ना 4-5 करोड़, होता जब हो ना तो कहने बेटे ये तुम्हारे ही लिए रखा था, काम करो, पढ़ो, नासा में जाओ, यूनिवर्सिटीज में जाओ, और किसी तरह ये जो पीछे रह गए हैं ना केमिस्ट्री में, साइंस में, फिजिक्स में, इन सब चीजों में 30-40% वो इल्म और 60% तरबियत का हाथ होता है। इस पीछे रह जाने का नुकसान ये है कि हम ना उधर के रहे ना इधर के रहे, शहरों के शहर खाली हैं, मदारिस के फारिग तहसील उलमा नहीं मिलते, लाइब्रेरीज नहीं है मसाजिद में, वो बच्चे बेचारे हमारे क्या पढ़े, क्या हम उन्हें कहेंगे बेटे क्या पढ़ो, इससे की लाइब्रेरी नहीं है। लाइब्रेरी पैसे से बनेगी, पैसा है, पैसा कहां से आएगा? लोगों को अपनी रसूमात से फुर्सत हो और कहें कि मैं लाइब्रेरी बना देता हूं, फिर तो कोई बात है ना। कोई कहे कि आप 10 बच्चे मेरी तरफ से उसका इतना पैसा आ जाए करेगा, आप पढ़ा दें, फिर भी कोई बात है। ये चीजें हैं। आई हैव रेड एक्सटेंसिवली अबाउट वहाबीज्म इंक्लूडिंग देयर ओन वर्क्स एंड दोज रीजंस अबाउट देम। हिस्टोरिकली आई फाउंड देम टू बी अमंग द मोस्ट एक्सट्रीमियस्ट ग्रुप विद मैनी इस्लामिक स्कॉलर्स referring to them at the Khawaja Khawarij. However, I have noticed that later Deobandi scholars have shown a degree of acceptance towards them. फिर आगे आपने हमारे शेख हज़रत अबुल हसन की नदवी रहमतुल्लाह का तज़किरा किया है और हज़रत शेख मौलाना ज़करिया कांदिली रहमतुल्लाह का, भैया उस जमाने में तहकीक के जो माखज़ और मराजे थे वो नहीं आए। हम बिल्कुल इस तहकीक में जो आपने फरमाया हम साहब ये वहाबी सारे परले दर्जे के खारजी थे, इन्होंने सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम की कब्रों को मिटाया, इन्होंने कत्लेआम किया। ईरानियों ने जो कत्लेआम सुन्नियों का ईरान में करके शिया का इंकलाब बर्पा किया था, बिल्कुल मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब उसके मानने वालों ने यही कत्लेआम सऊदीया में करके 1924 में 20 में खिलाफत उस्मानिया को बर्बाद करना था वो किया और लोगों को कत्ल किया, कोई फर्क नहीं, दोनों ने आलू सुन्ना को बर्बाद किया। और खुदा का बड़ा एहसान है, अल्लाह सलामत रखे, मोहम्मद बिन सलमान ने अब वो चीजें खोली। अब आपको सिनेमा भी याद आता है जद्दा में ये कर किया और ये कर किया, और जो इसके आबाओ जदाद ने खिलाफत उस्मानिया को खत्म करने के लिए ترکوں کو ذلیل کرنے کے لیے انگریزوں کا ساتھ دیا تھا وہ کہاں گیا؟ انہیں تو نہیں یاد آتا. پڑھو, کچھ نہیں ہے بچوں, پڑھو. ہم صرف اس ایک موضوع پہ چھ مہینے لندن رہے کہ تحریک پاکستان کیا تھی اور وہابیزم کیا تھا. چھ مہینے کے بعد پاسپورٹ دیکھ لینا, ہم واپس ہوئے اور چھ مہینے بس یہی کام تھا کہ صبح اٹھے چلے گئے, دوپہر کو وہاں ایک جگہ مچھلی تلی ہوتی تھی وہ کھائی, اور رات کو لائبریری سے نکلے. وہ دستاویزات ہیں کہ آپ اس لائبریری میں جو دیکھیں تو اپنے ٹھکانے آ جائے کہ پاکستان کیسے بنا اور یہ وہاں کی عزت کیا. اسی لیے ہم نے جب ان چیزوں کا اظہار ذرا سا شروع کیا تو برٹش گورنمنٹ نے, پاکستانیوں نے شکایت کی, اور انٹیلیجنس نے کہا اسے روکو. کیسے روکو؟ 10 سال تک ہمارا ویزا ہی نہیں انڈیا کا, اس کا انگلینڈ کا, ہم نہیں جا سکتے. ان کو بھی جانتے ہیں انٹیلیجنس میں, اللہ تعالیٰ دونوں جہانوں میں انہیں رسوا فرمائے اور آخرت میں برباد کرے اور دنیا میں بھی خدا انہیں برباد کرے. انہوں نے سارا ہمارا کام جو تحقیق پہ مبنی تھا ہم بند کر دیا, مت بولو, بولو گے نہیں لو. یہ لچھن ہے. علماء کرام سے اکثر والدین کے حقوق پہ بیان سنتے ہیں اور علماء ان پہ زور دیتے ہیں اسلام میں بچوں کے حقوق, بالکل بچے اسلام میں کیوں حقوق نہیں. لیکن آپ اختلاف کریں والدین سے ادب کے ساتھ, احترام کے ساتھ, بیلنس رہنا چاہیے. آپ اپنی رائے رکھیں کہ ابو یہ نہیں یہ کر, اور غصہ اور ناراضگی نہ ان کی جائے. صاحب آپ کے اتنے حقوق ہیں کہ شریعت کہتی ہے اگر باپ بچوں کو ایسی گالی دے جس سے بچہ ذلت محسوس کرے تو اسے کوڑے لگائے جائیں, کبیرہ گناہ لکھا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اولادوں کو بے لگام چھوڑ دیا جائے جو مرضی کرے. کزن ہے, شادی کر کے بیرون ملک چلا گیا, 8 سال سے وہی ہیں, 2 سال بعد چھٹی پہ آتا ہے. بیوی پہ ظلم نہیں ہے بھیا؟ بیوی پہ یہ بھی ظلم ہے, اور اگر وہ بےچارہ نہ کھلائے تو کہاں جائے؟ یہ خود فیصلہ کریں, اگر ظلم ہے تو چلی جائیں, بلا جائیں, ٹھیک ہے. لیکن نہیں کمائے گا تو کیا کرے گا؟ نہیں کمائے گا تو پھر آپ کو یہ سوچنا پڑے گا کہ ہم کس معاشرے میں زندگی بسر کر رہے ہیں اور معاشی طور پہ کیا استحصال ہو رہا ہے, اور اس کے لیے بڑا کام کرنا پڑتا ہے بھائی.